سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ہفت روزہ ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر اپنے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو معروف افسانہ نگار اور کالم نویس محترمہ زاہدہ ہنا سے خصوصی گفتگو۔
اور میں نے افسانے بھی لکھے، افسانوں کے تین مجموعے میرے آئے ہیں، پھر ایک ناول مختصر لکھا نجنو رہا نہ کری رہی، اور کالم تو بہت لکھے، یعنی اب تک تقریباً 3,000 کے قریب کالم لے چکی ہوں۔
کلام شاعر بزبان شاعر میں مرتضیٰ برلاس صاحب سے ان کی معروف غزلیں سنیے۔
لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح، اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح۔
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 97 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
یہ غزل غالب نے 1816 میں تحریر کی۔ اس غزل میں 6 اشعار ہیں، اور جن خوبیوں کی یہ غزل حامل ہے اس میں وہ چند چیدہ چیدہ اشعار بھی ہیں جو بہت لوگوں کی زبان پہ چڑھے رہتے ہیں۔ غزل یوں شروع ہوتی ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں،
اور آخر میں وقار بن الہی کا افسانہ ایک ہی کہانی سنائیں گے خالد حمید۔
دوسرے نے چاہا کہانی کار کو لقمہ دے، روکے، بات کرے، کچھ پوچھے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس کی کھوپڑی میں بات جانے کیسے بیٹھے، کہیں برا نہ مان جائے یا روانی میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے۔
یہ تھی ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک۔ ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں، بے لاگ تبصرے، تجزیے، مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ صبح 9 بجے اور شام 6 بجے وائس آف امریکہ کی خصوصی نشریات ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹ ورک پر بھی سن سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی، قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دی نیوز میں۔ یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر۔ اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں، آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89۔
آئیے اب ملاقات کیجیے محترمہ زاہدہ ہنا سے۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک مدت سے لکھ رہی ہیں، نثر نگاری کے ہر شعبے میں تباہ آزمائی کی ہے۔ افسانہ، ناول، کالم، سنجیدہ مضامین، غرض بقول ان کے ساری عمر لکھتے گزر گئی ہے۔ محترمہ زاہدہ ہنا ایک متحرک ادیبہ ہیں، ادب کے بارے میں ایک واضح نقطۂ نظر رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی اس گفتگو میں مختلف موضوعات پر انہوں نے انتہائی صراحت سے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے۔ انٹرویو کے آغاز میں انہوں نے اپنی ادبی زندگی کی مختصر رودات یوں بیان کی۔
8ویں مہینے میں تھی جب میں نے طے کیا تھا کہ مجھے لکھنے والا ہونا ہے۔ بہت زیادہ میں متاثر تھی اردو کے ادیبوں سے، عاصم چغتائی سے، قرت العین حیدر سے، عظیم بیگ چغتائی سے اور منشی پریم چند سے اور دوسروں سے۔ تو بس یہ تھا کہ بھائی لکھنے والا بننا ہے ہمیں، اس لیے کہ لکھنے والا کوئی بڑی چیز ہوتا ہے، کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بیچارہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ میں 13-14 برس کی عمر سے چھپنے لگی تھی، 16 برس کی عمر سے باقاعدہ ادبی رسائل میں چھپنے لگی، اور اس کے بعد سے بس یہ سلسلہ چلتا رہا، اور افسانے لکھے، مضامین لکھے، پھر یہ ہوا کہ کالم نگاری میں آ گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں اخبار خواتین جو تھا وہ نکلا تھا نیا نیا، اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت فیشن میں تھا۔ تو مجھ سے فراز زیدی صاحب نے کہا کہ بھائی تو اس کے لیے کیوں نہیں لکھتی ہوں، خیر میں اس کے لیے لکھتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس ڈپٹی ایڈیٹر کی جگہ خالی ہے، تم آ جاؤ۔ میں اس وقت نیشنل بینک میں تھی اور میری اسی وقت پروموشن وغیرہ ہوئی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے بینک کے ملازمت چھوڑ دی، اور بس اس کے بعد سے جو میرا لکھنے سے جڑنا تھا وہ آج تک قائم ہے. اور میں نے افسانے بھی لکھے, افسانوں کے تین مجموعے میرے آئے ہیں. پہلی سانس لیتا ہے, راہ میں اجل ہے, پھر ایک ناول مختصر لکھا نہ جنو رہا نہ کری رہی, اور کالم تو بہت لکھے, یعنی اب تک تقریباً 3000 کے قریب کالم لے چکی ہوں میں. ان کا ایک پچھلے دنوں امن کے حوالے سے کچھ کالم اور کچھ بعض تحریریں اکٹھی کی تھیں پاکستان اسٹڈی سینٹر والوں نے. امید سحر کی بات سنو کے عنوان سے ان لوگوں نے اسے چھاپا ہے, اور وہ تقریباً 450 صفحوں کی ہے. اور بس اس کے علاوہ بھی بہت لکھتی ہی رہی, اس لیے کہ لکھنے کے علاوہ اور کیا کرتے, جب یہ تہیا کیا تھا کہ بھائی لکھتے رہیں گے. یہ ہے.
اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ آغاز کہانی سے کیا, کہانی لکھی, بچپن سے شروع کیا کہانی لکھنا, پھر آپ صحافت میں آ گئیں, کالم نگاری بے تحاشا کی, تو یہ دونوں جو اصناف ہیں ظاہر ہے مختلف ہیں کالم کے موضوعات, تو کیسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کیا؟
مجھے یہ نہیں معلوم شعوری طور پر, لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اصل جو ہنر ہے وہ لکھنے کا ہوتا ہے, اور اگر آپ سیاست سے سماج سے جڑے ہوئے ہوں تو کالم نگاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور میری چونکہ کہانیاں بھی ذرا مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں, وہ محض محبت کی کہانیاں نہیں ہوتی ہیں, اس میں سیاست سماجی کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے مجھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ میں یہ سمجھوں کہ بھائی اب میں یہ کیسے کروں گی, یہ افسانہ کیسے لکھوں گی. مجھے کوئی اس میں خاص مشکل نہیں ہوئی, مشکل کیا بلکہ کوئی الجھن نہیں ہوئی, یہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہنا. اور چونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کالم کو آپ بہت اس کو بھی ایک تخلیق سمجھیں تو اس کے لکھنے کا ڈھب بھی الگ ہوتا ہے, اور وہ خالص رپورٹنگ نہیں ہوتا بلکہ اس میں بھی ادب اور تاریخ اور جو سماجی علوم ہے دیگر وہ شامل ہوتے ہیں, اس میں اس کا حصہ ہوتے ہیں. مجھے کوئی خاص وہ نہیں ہوئی الجھن ان دو مختلف جسے کہنا چاہیے اصناف میں, لیکن یہ ہے کہ میں تو مضامین بھی بہت لکھتی رہی ہوں اور مضامین کے بھی میرے مجموعے آئے ہیں. مثال کے طور پر میں نے عورتوں کے حوالے سے کچھ پیپرز پڑھے, کچھ مضامین لکھے, تو اس حوالے سے بھی میرا ایک مجموعہ تقریباً 300 صفحے کا آیا, عورت زندگی کا زندہ. پھر ابھی پچھلے دنوں میرا ایک میرا جو ناول ہے میں جو رہا نہ پری رہا پری رہی, وہ جو ہے پھر پہلے ہندی میں ترجمہ ہوا تھا, اب انگریزی میں وہ ترجمہ ہوا ہے. پچھلے سال جے پور لٹریچر فیسٹیول میں وہ لانچ بھی ہوا آل پیشن اسپینٹ کے نام سے. مختلف چیزیں لکھی, اور میرا گمان یہ ہے کہ تھوڑا جی لگا کے لکھا, تو اس لیے مجھے بھی مزہ آیا اس کو لکھنے میں چیزوں کو.
اچھا یہ فرمائیے کہ تھوڑا سا میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ کالم ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے, اور یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اخبار میں چھپے گا اور اس کی شیلف لائف زیادہ نہیں ہوگی. کہانی ظاہر ہے
بالکل نہیں ہوتی.
ہاں اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, آپ نے ناول بھی لکھے, تو کیا جو موضوع ہے وہ آپ سے خود کہتا ہے کہ یہ افسانے کا موضوع ہے, یہ کالم کا ہے, یا اس پر ناول ہونا چاہیے, کیسے یہ آپ؟
یہ بالکل طے بات ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو موضوع ہے وہ اپنا تعین یعنی اپنے اظہار کا تعین خود کرتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کالم میں آپ عشق کی کہانی لکھیں, یا اس میں ناول میں آپ بالکل روز مرہ کی سیاست ہوتی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات لکھیں, تو یہ تعین بالکل ہوتا ہے. اور اس میں یعنی جو مثال کے طور پر میرا جو ناول ہے اس میں بہت زیادہ پارسیوں کا اور کراچی کا حوالہ ہے, ظاہر ہے وہ کالم میں نہیں آ سکتا تھا, نہیں لکھا جا سکتا تھا, تو یہ جو معاملات ہیں یہ بالکل الگ ہوتے ہیں اور خود تعین کرتا ہے جو خیال ہوتا ہے کہ مجھے کس رنگ میں لکھو. میں آپ سے اس کروں کہ دراصل ناول بہت زیادہ ریاض مانگتا ہے, بڑا لمبا سانس ہونا چاہیے ناول لکھنے والے کا. تو شاید ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں رہا یا لکھنے والوں کی جو اپنی تربیت ہوتی ہے انہوں نے اس طور اپنی تربیت نہیں کی, اور پھر یہ ہے کہ اس کی بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے ناول کی.
محترمہ زاہدہ ہنا کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ محترمہ زاہدہ ہنا کی گفتگو سن رہے تھے. ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں زاہدہ ہنا صاحبہ نے کہا,
دیکھیں خواتین کے مسائل پر لکھنا ایک بالکل الگ بات ہے, اور ہمارے ہاں یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بعض خواتین جو ہیں اپنا اختصاص جو ہے وہ اس کو دوسرے یعنی وہ زیادہ پسند نہیں کرتی.
جی.
کچھ خواتین اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ بھائی ہمیں زنانے ڈبے میں مت بٹھائیے, کچھ خواتین اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ صاحب آپ ہم سے خاتون ہونے کے ناطے ہم سے آپ بات کیجیے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں. میرا خیال ہے اس قسم کی درجہ بندیاں ادب میں تو ہوتی نہیں ہیں. یہ جو وہ ہے میں اس کو کوئی حتمی بات نہیں سمجھتی کہ میں خاتون ہوں تو میں ہی خاتون کے بارے میں بہت اچھا لکھ سکتی ہوں, ایسا میں نہیں سمجھتی. بعض مردوں نے اتنی کمال چیزیں لکھی ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے مرزا ہادی رسوا تھے, انہوں نے کیا زبردست ادا کا کردار لکھا ہے. اور آپ یہ کہیں گے صاحب وہ تو مرد تھے, اور وہ نہ صرف یہ کہ مرد تھے بلکہ وہ طوائف تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے جس طرح اس کردار کو اٹھایا ہے اور لکھا ہے, دن اداکتیں لکھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تخلیق کار ہونا بنیادی شرط ہوتی ہے. عورت ہونا یا مرد ہونا یا عورتوں کے مسائل پہ لکھنا یا مردوں کے مسائل پہ لکھنا یہ اہم بات نہیں ہوتی. بلکہ مجھے یاد آیا اسی حوالے سے جو کہ ہم مجھ سے بات کر رہے ہیں, میرا ایک افسانہ ہے رانا سلیم سنگھ. خیر وہ میں نے جانے کس لہر بہر میں لکھا, اس کے بعد مجھ تک ایک رائے پہنچی جناب الہ آباد کے ہمارے بڑے محترم ادیب اور نقاد ہیں عقیل رضوی صاحب, کہ انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی زاہدہ ہنا نے دو مردوں کی جو کیفیات ہیں وہ اس طرح لکھی ہیں کہ میں پڑھ کے دل محسوس کے رہ گیا اور حیران ہوں کہ انہوں نے یہ کیسے لکھی کہانی. تو مطلب آپ اپنے آپ کو اگر اس کردار میں رکھ دیں یا اس کردار کے اندر خود اتر جائیں تو میرا خیال ہے اور مرد بچہ بوڑھا کوئی وہ نہیں ہوتا.
اچھا آپ گزشتہ تقریباً یعنی سمجھ لیے کہ نصف صدی ہونے کو آیا ہے کہ آپ جو ہے میڈیا سے متعلق ہیں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, پرنٹ میڈیا, اور اس سارے دور میں اس قدر انقلاب آتا ہے ہر لحاظ سے, ٹیکنالوجی, مواد, لکھنے والے, طور طریقے, تو اب ماضی اور اس سارے اس سفر میں آپ جو رہیں تو خود کو کیسے ایڈجسٹ کرتی رہیں جیسے جیسے حالات بدلتے رہے, اور یہاں تو حالات ایسے بدلے کہ ہر 5 سال بعد سب کچھ نیا ہوتا چلا جاتا ہے اور اب تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو
جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میرا یہ خیال ہے کہ وقت جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم قدم ملا کے چلیں تو مشکلیں بڑی سہل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب کمپیوٹر آیا اور اس کے بعد پھر لیپ ٹاپ مطلب بیشتر لوگوں کے پاس آ گیا, تو اب اگر اس وقت ہم اس بات پہ اڑے رہے کہ صاحب دیکھیے کمپیوٹر تو ہمارے بزرگوں نے بھی استعمال کیا ہے, ابھی یہ تو ایک یہ ٹیکنالوجی ایک الگ ہے, اس کا کیا تعلق ہے مطلب لکھنے پڑھنے سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ بہت غلط رجحان ہے. اور میں تو یعنی جس قدر زیادہ میں نے سیکھا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں جاننے کی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو اس سے تو مجھے بہت مدد ملتی ہے اور اپنے کام میں بطور خاص اس میں کالموں میں مضامین میں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ناولوں میں بھی, اس لیے کہ اگر فرض کیجیے کہ آپ ایک جگہ نہیں گئے ہیں تو بھائی آپ اس کو کمپیوٹر کے ذریعے, گوگل کے ذریعے, گوگل ارتھ کے ذریعے آپ اس جگہ کی بڑی حد تک آپ وہ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں یا اس کے ماحول کو جان سکتے ہیں. اور پھر اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے تو دنیا کھول کے رکھ دی ہے ہمارے سامنے. اب اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے اور تو کچھ نہیں ہے.
اچھا, یہ تو خیر ٹیکنالوجی کی بات تھی, لیکن اگر آپ غور کریں کہ جو ماضی میں ہمارے کالم نگار تھے چراغ حسن حسرت, عبد المجید سالک, مجید لاہوری, ابن انشاء, قاسمی صاحب, انصار صاحب, ان کے یہاں ان کے کالموں میں ایک ادب کی چاشنی ہوتی تھی. اب جو کالم اس وقت چھپ رہے ہیں وہ موضوعات اور کچھ تھرل اور کچھ تو خاصا فرق نہیں آ گیا؟
بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. آپ نے ابھی مجید لاہوری صاحب کا نام لیا اور مجھے ان کا وہ سالہ نمک دان یاد آیا, جانے آپ کی نظر سے گزرا.
جی 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 بالکل, یقیناً بالکل.
تو وہ جو ہے نا, ہم نے وہ اپنی کمنگی میں پڑھا اور اس سے لطف لیا, چراغ حسن حسرت صاحب کو پڑھا, عظیم ایک چختائی پورے پڑھ ڈالے, اب ابن انشاء ہیں ان کی چیزیں پڑھیں اور ان سے سیکھا. تو یہ ہے کہ ان کے یہاں ادبی چاشنی ہوتی تھی, ان کے یہاں ادب کا عنصر زیادہ ہوتا تھا, اسی لیے آج وہ لوگ ادب میں زندہ ہیں. اور مطلب ہم جو لکھ رہے ہیں, بلکہ کاتا اور لے دوڑے والا ہمارا جو حال ہو گیا ہے عمومی طور پر کالم نگاروں کا, تو اس میں یہ ہوا ہے کہ پھر ہمارے کالموں میں تو دوپہر کو وہ جو وہ ہے نان بھائی جو ہے وہ نان لپیٹ کے اگلے کو دے دیتا ہے. یہ فرق ہے. دیکھیں نا آپ ابن عشاء کی جو وہ ہیں کتابیں چلتے ہو تو چین کو چلیے, یا اسے چھوڑیے وہ آخری قاعدہ, پہلا قاعدہ انہوں نے جو مغل بادشاہوں اور شہزادوں کے بارے میں جو کچھ لکھا, تو وہ تو ادب کا حصہ ہمارے بن گئے. اور عظیم بخاری صاحب تو خیر چلیے وہ تو اس کالم کے اس میں نہیں آتے دائرے میں, لیکن ان تمام لوگوں کی چیزیں اس میں ہیں, ادب میں شامل ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ادب سے اپنا ناتا نہیں توڑا تھا. آج کی جو دنیا ہے, آج کے جو کالم لکھنے والے ہیں, ان میں سے بیشتر کو تو اپنے ادیبوں کا نام نہیں معلوم, ادب سے کیا وہ رشتہ ناطا جوڑیں گے. یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ ہم بس لکھتے چلے جائیں اور یعنی کہانیاں گھڑتے چلے جائیں, یہ کالم بھی نہیں ہوتا, یہ ادب بھی نہیں ہوتا. اور اپنے جب آپ سرمائے سے جو آپ کی پشت پہ ہے, جو آپ کے بزرگوں کا ہے, اس سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ اچھا کالم بھی نہیں لکھ سکتے. اس لیے کہ نہ آپ کو زبان پر گرفت ہوگی, نہ آپ کو اپنا ادب معلوم ہوگا. تو یہ معاملات جو ہے نا, یہ ادب سے آپ رشتہ جوڑے تبھی جو ہے بات بنتی ہے.
روبرو ابھی آپ محترمہ زاہدہ حنا کا ایک تفصیلی انٹرویو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کا ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب, خوش رنگ, با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ جناب مرتضی برلاس سے ان کی انتہائی معروف غزلیں سنیں گے. یہ تمام غزلیں نصف صدی پیشتر کہی گئی تھیں اور اب بھی اسی طرح مقبول اور معروف ہیں. لیجیے سنیے جناب مرتضی برلاس کی غزلیں انہی کی آواز میں.
ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے, گر حرف غلط ہوں تو بیٹا کیوں نہیں دیتے. ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے, گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے، ایسے ہی اگر مونسو غمخار ہو میرے، ایسے ہی اگر مونسو غمخار ہو میرے، یارو مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے.
واہ واہ بہت خوب، کیا بات.
ایسے ہی اگر مونسو غمخار ہو میرے، یارو مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے. اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، تم ریشمی زلفوں کی ہوا کیوں نہیں دیتے. اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، تم ریشمی زلفوں کی ہوا کیوں نہیں دیتے. فردا کے دھدلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والوں، فردا کے دھدلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والوں، ماضی کے دریچوں سے صدا کیوں نہیں دیتے.
واہ کیا خوبصورت.
فردا کے دھدلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والوں، ماضی کے دریچوں سے صدا کیوں نہیں دیتے. موتی ہوں تو پھر سوزنے مژگاں سے پرو لو، موتی ہوں تو پھر سوزنے مژگاں سے پرو لو، آنسو ہوں تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے. موتی ہوں تو پھر سوزنے مژگاں سے پرو لو، آنسو ہوں تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے. ایک اور غزل ہے میری
جی،
اسی زمانے کی، کہ آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح. آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح. لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح. لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح. اور اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح.
واہ واہ بہت خوش.
اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح. اور مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، میں تیرے دل میں سما جاؤں گا دھڑکن کی طرح. مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، میں تیرے دل میں سما جاؤں گا دھڑکن کی طرح. اور اب زلیخا کو نہ بدنام کرے گا کوئی، اب زلیخا کو نہ بدنام کرے گا کوئی، اس کا دامن بھی دریدہ میرے دامن کی طرح.
کیا علامت.
اب زلیخا کو نہ بدنام کرے گا کوئی، اس کا دامن بھی دریدہ میرے دامن کی طرح. اور منتظر ہے کسی مخصوص سیاحت کے لیے، منتظر ہے کسی مخصوص سیاحت کے لیے، زندگی بیٹھی ہے دہلیز میں برہن کی طرح.
کیا خوبصورت. جناب مرتضیٰ برلاس اپنا کلام سنا رہے ہیں.
حال دل مستردک ہیں ضبط کرتے رہیں، حال دل مستر نہ کہیں، یہ بھی ہے پاس وفا تجھ کو ستم گر نہ کہیں، یہ بھی ہے پاس وفا تجھ کو ستم گر نہ کہیں، ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، عین ممکن ہے کہ پھر ہوش میں آ کر نہ کہیں. ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، عین ممکن ہے کہ پھر ہوش میں آ کر نہ کہیں. اور میرے احباب کا اس دور میں معیار ہے یہ، میرے احباب کا اس دور میں معیار ہے یہ، پیٹھ پیچھے جو کہیں وہ میرے منہ پر نہ کہیں. میرے احباب کا اس دور میں معیار ہے یہ، پیٹھ پیچھے جو کہیں وہ میرے منہ پر نہ کہیں. یوں تو اظہار غم دل کی اجازت ہے ہمیں، شرط یہ بھی ہے کہ پتھر کو بھی پتھر نہ کہیں. شرط یہ بھی ہے کہ پتھر کو بھی پتھر نہ کہیں، بات اتنی ہے کہ ہم اذن تکلم چاہیے، بات اتنی ہے کہ ہم اس میں تکلم چاہیں آپ کے حلقہ نشین بات بڑھا کر نہ کہیں، بات اتنی ہے کہ ہم اس میں تکلم چاہیں آپ کے حلقہ نشین بات بڑھا کر نہ کہیں، ہم ہیں فنکار، یہ شعر سنیے
جی جی،
کہ ہم ہیں فنکار مقابر کے مورخ تو نہیں، ہمیں فنکار مقابر کے مورخ تو نہیں، ہم کو ہوتا ہے جو محسوس وہ کیوں کر نہ کہیں۔
واہ واہ، بہت خوب۔ کلام شاعر بزوانہ شاعر میں جناب مرتضیٰ برلاس اپنی چند مقبول اور معروف غزلیں پیش کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہے ہمارا سلسلے وار پروگرام تفہیم غالب۔ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 97 کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل نمبر 97 پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ غزل غالب نے 1816 میں تحریر کی۔ اس غزل میں 6 اشعار ہیں، اور جن خوبیوں کی یہ غزل حامل ہے اس میں وہ چند چیدہ چیدہ اشعار بھی ہیں جو بہت لوگوں کی زبان پہ چڑھے رہتے ہیں، تو اس کو بھی آج دیکھتے ہیں کہ یہ مشہور غزل جو غالب کی ہے اس میں کیا کیا مشکلات غالب نے شامل کی ہیں۔ غزل یوں شروع ہوتی ہے: جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، ویئر ایور وی سی یور فٹ پرنٹ ان فلاور بیڈ اپان فلاور بیڈ وی سی پیراڈائز۔ اب یہاں پر دو چیزیں سامنے رکھنے والی ہیں، جہاں کے معنی دنیا بھی ہو سکتا ہے اور جہاں کے معنی ویئر ایور اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم اس کو اس نظریے سے اس کا معائنہ کریں کہ جہاں جہاں جس جس جگہ پر ہم تمہارا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں وہ ہمارے لیے ایک پھولوں کا ایک کیاری کی طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ، اور ان کیاریوں میں ہم ایک جنت کی شکل دیکھتے ہیں۔ کیا جنت جو ہے وہ تمہارے نقش قدم سے کم تر ہے، یا یہ کہ تمہارے نقش قدم دیکھنا ہی ہمارے لیے جنت ہے؟ دونوں معنی جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو وہ لفظ استعمال کیا تھا جہاں، اگر اس کو ہم دنیا کے معنی میں استعمال کریں کہ دنیا والے جہاں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے استعمال کیا تو پھر وہ کس جگہ اور جگہ جگہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کہنے والی بات ہے کہ دنیا تمہارا نقش قدم دیکھتی ہے، اور اس طرح سے خیاباں خیاباں ارم دیکھتی ہے، ہر جس باغ میں جاتے ہیں وہاں وہ جنت دکھائی دیتی ہے جہاں تمہارے قدموں کے نشان ہیں۔ جس طرح کے دوسرا شعر جو ہے اس کا وہ اس سے بھی زیادہ دقیق ہے، کہتے ہیں: دل آشفت گاں خالے کنجے دہن کے، سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں، دا ہارٹ ڈسٹریکٹڈ ونس ان دا بیوٹی اسپاٹ ایٹ دا کارنر آف دا ماؤتھ، سی اے اسپیکٹیکل آف نان ایگزٹنس ان دس بلیک اسپاٹ آف ہارٹ۔ کئی مشکلات ہیں، لیکن سویدا کے معنی وہ ڈارک اسپاٹ بھی ہے دل میں، جس کے معنی سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ بہت ساری اگر آہیں جمع ہو گئیں ایک جگہ تو وہ سویدا بن گئیں دل کا، تو وہ بلیک اسپاٹ آف دا ہارٹ ہے، جس طرح سے بھی آپ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے چہرے پہ ایک بیوٹی اسپاٹ یا ایک نشان دیکھتے ہیں، اور وہ نشان کہاں ہے؟ تمہارے کارنر آف ماؤتھ، منہ کے پاس۔ اب دیکھیے وہ منہ جو ہے چھوٹا ہونا وہ بھی خوبی کی علامت ہے، اس منہ کے برابر ایک بلیک اسپاٹ ہے، ہارٹ میں ہوتا ہے بلیک اسپاٹ، سویدا اسے کہتے ہیں، اور چونکہ منہ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب دوسرے شعر پہ آئیے جہاں انہوں نے استعمال کیا ہے: سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں، اب اس کو انہوں نے کالے دھبے کو یا اسپاٹ کو، انہوں نے تل کو سمجھ لیں، دھبا تو غلط لفظ ہوگا، اس کو سویدا سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ لفظ جو سیر ہے اس کے معنی عربی میں واک کرنا، گھومنا پھرنا، اور فارسی میں اس کے معنی جو ہیں وہ تماشا کے ہوتے ہیں، یہاں شاعر نے اس کو فارسی کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ سویدا میں ہم تماشائے عدم دیکھتے ہیں، کہ وہ ایک نان ایگزسٹنس میں یا کسی چیز کا نہ ہونا، اس میں وہ نظارہ دیکھتے ہیں جنت کا۔ اب بات یہ ہے کہ نان ایگزسٹنس کے معنی جو ہیں وہ کہاں سے آئے، کسی چیز کا نہ ہونا، تو دیگر انہوں نے تین چیزیں بیان کی ہیں اس کے اندر۔ وہ ایک تل جو منہ کے پاس ہے، وہ منہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ تل جو سویدا ہے دل میں جو خود ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو پھر آپ کے معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں اضافت دی ہے سیرے، لیکن سیرے عدم دیکھتے ہیں، تماشا عدم دیکھتے ہیں، یہ سامنے آتا ہے۔ داغ نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں، جب محبوب کی طبیعت کو دیکھتا ہوں لگتا ہے یہ تو سامان موت ہے۔ اسی طرح سے جب وہ شاعر خالق کنج دہن کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارا ایگزسٹنس یا قائم رہنا ہے اس دنیا میں، اب ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنے زندگی سے۔ یہ ہیں اس کے گہرے معنی۔ تیسرا شعر جو ہے وہ بظاہر بہت صاف ہے، اکثر لوگ اس کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن شاید مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس کا۔ وہ ہے تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، بائی دا ہائٹ آف اے پرسن کمپیئرڈ ٹو یور سائپرس اسٹیچر دا ہیوک ریکر آف ڈومس ڈے کٹ شارٹ وی سی۔ لفظ ہے قامت استعمال کیا انہوں نے، سرو قامت، پھر ہے قیامت، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ یہ جگہ اور غالب نے بیان کیا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس مصرے میں سرو قامت یا قامت سرو، اگر قامت سرو ہو تو بات صاف ظاہر ہے کہ محبوب جو ہے اس کی قامت، اس کی لمائی، اس کا قد جو ہے وہ سرو کے درخت کے برابر ہے، جس کا اکثر انہوں نے ذکر اپنے دیوان میں کیا ہے۔ لیکن یہاں ہے سرو قامت، کہتے ہیں وہ لمبائی یا اونچائی جب ہم دیکھتے ہیں اس درخت کی اور اس کو ہم تم سے کمپیئر کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے، پہلے مصرے میں کوئی تعلق نہیں مل سکتا آپ کو دوسرے مصرے کا، اور یہ شعر کہلاتے ہیں مشاعرے والے شعر، اس لیے کہ اس شعر کو اٹھانا اور اس یہ سوچنا بھی کہ دوسرے مصرے میں کیا موضوع ہے، یہ ممکن نہیں۔ کہتے ہیں قیامت کا ایک فتنہ ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں وہ فتنہ بہت بڑا ہے، لیکن کٹ شارٹ بائی ہائٹ آف اے مین۔ اب یہاں پہ کچھ انہوں نے بات یہ بھی کری ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا لگتا ہے، یا جو وہ چیزیں کر سکتا ہے وہ تمہارے مقابلے میں قدرے کم ہیں۔ لیکن اب دیکھیے انہوں نے بات یہ، ایک انہوں نے استعمال کیا لفظ قد آدم۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی ان کو بتانے کی کہ وہ جو قیامت کا فتنہ ہے، ہی از کٹ شارٹ بائی ہائٹ آف اے مین، یہ اس کے یہاں پر معنی ہوئے۔ اگر آپ محاورتن دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی نہ ہونے کے برابر ہے، یا اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے یا مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہائٹ ہے، جو قد ہے محبوب کا، اس سے مراد وہ فزیکل کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ ان خوبیوں کا ذکر ہے، ان قیامتوں کا ذکر ہے جو وہ محبوب ڈھا سکتا ہے۔ تو قیامت کے فتنے جو ہیں اس سے مقابلہ ہے، اور محبوب کو کے مقابلے میں وہ کٹ کے کچھ نہ بچا، یہ ہیں اس کے معنی۔ آگے ایک شعر ہے، کہتے ہیں تماشا کہ اے محو آئی نداری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، اسپیکٹیکل او یو آبزرو ان مرر ہولڈنگ وتھ واٹ لانگنگ وی لک ایٹ یو۔ کچھ دیوان ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے تماشا کر اور یا تماشا کے، میرے خیال میں تماشا کے جو ہیں وہ صحیح ہے، لیکن مطلب دونوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو جب لوگ کنگھی کرتے تھے تو کوئی غلام ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا آئینہ لے کر کے، لیکن اس وقت یہ ہے معاملہ کہ محبوب جو ہے وہ خود آئینے کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنی شکل دیکھ رہا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں تماشا، کہتے ہیں کیا اسپیکٹیکل ہے، کیا تماشا ہے، کیا سین ہے کہ محبوب جو ہے وہ خود آئینہ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے اور اس سے محظوظ ہو رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، ہم آپ کو صرف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس تمنا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جو ہمارے دل میں اس وقت محسوس ہو رہی ہے ہم کو، وہ تمنا کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پہ غالب جو ہیں وہ کچھ شرارت بھی کرتے ہیں، کچھ مشکلیں بھی ڈالتے ہیں آپ کے لیے، وہ تمنا کیا ہے؟ ظاہر ہے محبوب کی تمنا تو ہے، لیکن اس وقت جب کہ محبوب وہ آئینہ تھامے ہوئے ہیں، عاشق کو اس بات کی خواہش ہے کہ ہمیں یہ تمنا ہے ہم دیکھیں کہ وہ آئینے میں کیا چیز دیکھ رہا ہے، یا اس کا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا اتنا خوشگوار ہے، یہ بھی اس کے معنی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، کس کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بہت بڑی تمنا سے، اور یہ کہ وہ جو تمنا یہاں پہ موجود نہ ہو، کہاں ہے وہ تمنا، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں معنی جو ہیں وہ اس کا بتانے والے ہیں محبوب کو کہ ہماری تمنا جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے تمہیں دیکھ کے، یہ دیکھو ہم کو۔ لیکن پھر بھی اس شعر کا مطلب جو ہے وہ تانے بانے جو ہیں وہ اس طرح سے آسانی سے بن نہیں رہے ہیں۔ یہ ذکر کیوں آیا، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، وہ اس لیے آیا کہ محبوب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمنا تمہارے دل میں اپنے لیے ہے، اپنی شکل دیکھ کے، نارسسزم جو ہے، نرگسیت کا ذکر ہے یہاں پر، یہ سوچ لو کہ ہم، تم یہ سمجھو کہ ہم تمہاری جگہ ہیں، کس طرح سے تم ہمارے عشق کا جواب دے سکو گے یا اس کا احساس ہوگا۔ آگے کہتے ہیں، سراغِ تفِ نالہ لے داغِ دل سے کہ شبرو کا نقشِ قدم دیکھتے ہیں، فائنڈ دا سورس آف دا ہیٹ آف دا لیمنٹ فرام دا ہارٹس اسکار، ٹریک ڈاؤن فرام دا فٹ پرنٹ از دا نائٹ رابر۔ یہ وہ پوری غزل کے سارے اشعار یہ مشاعرے والے سمجھے جائیں گے، کیونکہ دونوں مصروں میں ظاہراً کوئی تانا بانا بننا مشکل ہے۔ پہلا جو ہے کہ کہتے ہیں جو گرمی ہے ہمارے نالوں کی، سراغ تحفے نالہ، اس کا دل کی جو اسکارس ہیں ان سے سراغ لگا۔ دیکھیے دل میں جب اسکارس ہیں یا داغ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ داغ جو ہیں وہ وجہ بنے نالہ دل کا، تبھی نالہ دل میں گرمی آئی، کوئی چیز جلی، اس کا دھواں اٹھا تو اس سے گرمی کا احساس ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ شبرو کا نقش قدم دیکھتے ہیں، لیکن کچھ شارحین نے اس کو یہ بتایا ہے کہ جو داغ دل ہے اس کی شکل جو ہے وہ فٹ پرنٹ کی طرح سے ہے، تو وہ اس کا مقابلہ کیا انہوں نے کہ یہ وہ شبرو تھا نقش قدم، تو اسی طرح سے جو وہ تھا وہ لوٹ کے لے گیا۔ لیکن یہاں پہ رات کا ذکر بھی ہے، دیکھیے شب کا ذکر ہے، نالے جو ہیں وہ رات میں شاعر لے آہ و بکا ہوتی ہے، پوری پوری رات گزر جاتی ہے نالوں میں، اور اس طرح سے جو رات ہے وہ چوری ہو جاتی ہے عاشق کی زندگی سے۔ تو کچھ یوں ذکر ہے کہ جب ہم اپنے ہم گرم نالوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا سبب پاتے ہیں داغ دل، اور یہ وہ داغ دل ہے جو ہم سے ہماری رات کو چرا کے لے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں دیکھو اس کا سراغ کہ یہ تمہاری رات کس طرح سے گزری اور کون چرا کے لے گیا۔ مقطع جو ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ دونوں مصروں میں کوئی کنیکشن مشکل سے بنتا ہے۔ کہتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، ہیونگ پٹ آن دا ڈسگائز آف بیگرز غالب، وی سی دا اسپیکٹیکل آف دا پیپل آف جنراسٹی۔ غالب جو ہیں وہ فقیروں کا بھیس بنا کے باہر نکلے ہیں۔ اس میں کچھ داستان بھی ہے بادشاہوں کی جو نکلا کرتے تھے رات میں اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس شعر میں۔ کہتے ہیں تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، اب آپ دیکھیے تماشا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اہل کرم جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن تماشا دیکھنا کسی کا، تماشا بننا، تماشا ہو جانا، ان کا حشر دیکھتے ہیں یا ان کی حقیقت دیکھتے ہیں جا کے باہر۔ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جب فقیر بن کے نکلے باہر تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل کرم جو نام کے ہیں یہ واقعی اہل کرم ہیں یا نہیں۔ ایک جگہ اور غالب نے کہا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو یہ جو غزل نمبر 97 ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کی، اس میں سب سے جو عام لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسپیکٹیکل ہے، نظارہ، تماشا۔ اور اب دیکھیے انہوں نے پہلے شعر میں جہاں ذکر کیا تھا ارم کا، جنت کا، دوسرے شعر میں ذکر کیا انہوں نے نہ ہونے کا، پھر تیسرے شعر میں انہوں نے قیامت کے فتنے کو غائب کر دیا، اس کو ایک قد آدم سے کے قد سے کم کر دیا، اس کو کٹ شارٹ کر دیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ رات جو تھی ہماری کون چراتا ہے، اس کا پتہ کہاں سے لگے گا، اور پھر وہ چھپ کے دیکھتے ہیں کہ جو اہل کرم ہیں وہ واقعی اہل کرم ہیں یا نہیں۔ تو اس مناسبت سے میرے خیال میں یہ بہت دلچسپ غزل ہے غالب کی، لیکن اس کا شمار ان غزلوں میں ہوگا کہ جہاں الفاظ تو اتنے مشکل نہیں ہیں، تراکیب بھی اتنی مشکل نہیں ہیں، لیکن معنی حزب معمول بہت مشکل ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 97 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ادبی مجلہ صدا رنگ جاری ہے۔ کچھ دیر بعد آپ ایک مختصر افسانہ سنیں گے، مگر اس سے پیشتر قند مقرر کے طور پر ڈاکٹر ابرار احمد کا کلام سماعت فرمائیے۔
دیر میں یوں تو کیا نہیں موجود، پھر بھی وہ لطف سا نہیں موجود، جو میسر رہا غنیمت تھا، جو میسر رہا نہیں موجود۔ یاد یاراں کا داغ جلتا ہے اور کوئی دیا نہیں موجود، یاد یاراں کا داغ جلتا ہے اور کوئی دیا نہیں موجود، اس خمارے طلب میں کھلتا نہیں، کیا ہے موجود کیا نہیں موجود۔ پہلے اذن کلام غائب تھا اور اب مدعا نہیں موجود، دو گھڑی تم ہو دو گھڑی ہم ہیں، کوئی ہم میں صدا نہیں موجود، اب یہیں خاک ہو رہیں گے ہم، اب کوئی راستہ نہیں موجود، اے غبارے رہے طلب گاراں، کہیں اس کا پتہ نہیں موجود۔ ہم نے مانگا نہیں ہے جب کچھ بھی، ہم نے مانگا نہیں ہے جب کچھ بھی، پھر ہمیں کیا کہ کیا نہیں موجود، ہم پہ دوست ہاتھ رکھ اپنا، ہم میں اب حوصلہ نہیں موجود۔ یہ غزل جی دوسری میں سناتا ہوں آپ
جی ارشاد۔
ہمیں خبر نہیں کچھ کون ہے کہاں کوئی ہے، ہمیشہ شاد ہو آباد ہو جہاں کوئی ہے، پرے فلک سے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، مگر یہ خاک اڑاتا ہوا زیر آسمان کوئی ہے، اور جگہ نہ چھوڑے کہ سیل بلا ہے تیز بہت، اڑا پڑا ہی رہے اب جہاں تہاں کوئی ہے، فشارے گریا کسی طور بے مقام نہیں، فشارے گریا کسی طور بے مقام نہیں، دیارے غم ہے کہیں پر پسے فغاں کوئی ہے، وہ کوئی خدشہ کہ ہے وہم خواب ہے کہ خیال، وہ کوئی خدشہ ہے یا وہم خواب ہے کہ خیال، کہ ہو نہ ہو میرے دل اپنے درمیان کوئی ہے، کبھی تو ایسا ہے جیسے کہیں پہ کچھ بھی نہیں، کبھی یہ لگتا ہے جیسے یہاں وہاں کوئی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے فرد فرد ہیں ہم، یہ اور بات ہمارا بھی کارواں کوئی ہے، اور کہیں پہنچنا نہیں ہے اسے مگر پھر بھی مثال باد بہارا رواں دواں کوئی ہے، اور ہوا ہے اپنے سفر سے حضر سے بیگانہ، وہیں وہیں پہ نہیں ہے جہاں جہاں کوئی ہے۔ اور اس کا آخری شعر جی کے جوارے کریے یارہ میں جا نکلتا ہوں، جوارے کریے یارہ میں جا نکلتا ہوں، کہ جیسے اب بھی وہیں میرا مہرباں کوئی ہے۔
ڈاکٹر ابرار احمد اپنا کلام پیش کر رہے ہیں
جی۔ عنوان ہے رات آتی ہے، رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں، رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں، شہر پرشور کے دروازوں میں اور آنکھوں کے نہاں خانوں میں، جیسے خوابوں کا دھواں اڑتا ہے، رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں، شہر پرشور کے دروازوں میں اور آنکھوں کے نہاں خانوں میں، جیسے خوابوں کا دھواں اڑتا ہے، رات آتی ہے تو نیندوں میں کہیں دیکھے اندیکھے دیے جلتے ہیں، کسی مدفون زمانے کے کناروں سے ابھر آتی ہے، کسی مدفون زمانے کے کناروں سے ابھر آتی ہے، چہرہ خاک پہ جھک آتی ہے سایہ بن کر، خواب موجود کی تعبیر گزشتہ بن کر، رات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے دن بیت گئے، کتنی روتے ہیں باقی اس سے ملنے کی بچھڑ جانے کی، رات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے دن بیت گئے، کتنی روتے ہیں باقی اس سے ملنے کی بچھڑ جانے کی، دل میں اب کیسے نشان جلتے ہیں آنکھ میں کتنے مناظر ہیں ابھی تک زندہ، کیا کسی یاد کی مٹی ابھی اڑتی ہے کہیں سانسوں میں، کیسے امکان ہیں کیسے دکھ ہیں، عمرے دو روزہ میں کیا کچھ نہیں کر پائے ہیں ہم، گریا کرتی ہوئی آوازوں کا مسکن ہے یہ رات، نیند اڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں، نیند اڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں، ایسا پوش بتا ختم ہو پائے گا کب تنگیے کونوں مقامے یہ بھٹکنے کا سفر. نیند اڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں، ایسا پوش بتا ختم ہو پائے گا کب تنگیے کونوں مقامے یہ بھٹکنے کا سفر، رات ہنستی ہے رلاتی ہے ہمیں، رات ہنستی ہے رلاتی ہے ہمیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے رات ستاروں بھری رات، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلیں گے کب تک، کب تلک ہم کو میسر ہے ابھی ہم کلامی کی یہ فرصت، یہ خاموشی یہ سکون، کب تلک خواب جنوں دل میں موہوم ابد کی یہ صدائیں کب تک، کف افسوس ملیں گے کب تک. رات بڑھتی ہے لبھاتی ہے ہمیں، رات بڑھتی ہے لبھاتی ہے ہمیں، اور کوئی لوری سناتی ہے ہمیں، اور ہم میلے تکیوں میں لحافوں میں دبک جاتے ہیں. رات بڑھتی ہے لبھاتی ہے ہمیں، اور کوئی لوری سناتی ہے ہمیں، اور ہم میلے تکیوں میں لحافوں میں دبک جاتے ہیں. بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں.
بہت خوب. یہ تھے ڈاکٹر ابرار احمد جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آخر میں ایک افسانہ، عنوان ہے ایک ہی کہانی. وقار بن الہی کا یہ افسانہ خالد حمید سنا رہے ہیں.
محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے کرتے بھی ہیں کہ سناٹے میں اپنا ایک شور ہوتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو. ان سرگوشیوں کو ہوا کی سرسراہٹ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی اندھیرے کا بھی ایک اپنا حسن ہے، جس میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن دکھائی دینے والی چمک آنکھوں کو بڑی بھلی لگتی ہے. محسوس ہوتا ہے روشنی جیسے دودھ میں سے چھن کر آ رہی ہو. شاید اسی لیے وہ پہروں اپنے کمرے میں بتیاں بجھا کر چپ چاپ بیٹھا اور خلا میں دیکھتا رہتا تھا، پر آج اسے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو اس کے قریب ہی بیٹھا، اس کے حرکات و سکنات پر ہی نظر نہیں رکھے ہوئے بلکہ اس کے سانسوں اس کی سوچوں میں بھی اترا ہوا ہے. تھوڑی دیر تک وہ انجان بنا رہا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ کمرے میں موجود اسی کے ہم شکل سے جان چھڑانا مشکل ہوگا، تو اس نے خود ہی کرسی کا رخ اتنا موڑا کہ دونوں آمنے سامنے ہو بیٹھے. وہ چپ ہی رہا. پہل دوسری طرف سے ہوئی. آج بڑے اداس دکھائی دے رہے ہو، قصہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہی سوچ رہا تھا کہ دوسرا اس کی سوچوں میں بھی اترا ہوا تھا. اس نے پہلو بدلا. قصہ ہے بھی اور نہیں بھی. دوسرا ہنس دیا. واہ واہ، کیا منطق ہے کہ قصہ ہے بھی اور نہیں بھی. بھائی، قصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اسے الجھنا بیکار لگا. کچھ نہیں یار، میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں. دوسرا ہنس دیا. جانتا ہوں، کسی خاتون کی کہانی. یار ایک بات تو بتاؤ، تم لوگ عورت کے بارے میں ہی کیوں لکھتے ہو اور لکھے چلے جاتے ہو؟ کہاں ملی تھی؟ اسے دفاع کرنا ہی پڑا. عورت کے بارے میں نہیں، میری اس کہانی میں عورت تو سرے سے ہے ہی نہیں. دوسرا اطمینان سے بولا. تو پھر کوئی سیاسی مسئلہ ہوگا. تم لوگ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ کام سیاست دانوں کے لیے چھوڑ دو. اس نے دوسرے کو ٹوکا. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارا سیاست سے کیا کام؟ سیاست میں تو وہ منہ مارے جسے دوسروں کے لیے کنویں کھودنے میں مہارت ہو، اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو. اب دوسرا سنبھل کر بیٹھ گیا. اچھا، تو پھر کسی حادثے کے بارے میں بات ہوگی. یار گاڑیاں کیا بڑی ہیں کہ حادثے بھی دھڑا دھڑ ہونے لگے ہیں. جب ریڑھی بانوں کے پاس بھی گاڑی آ جائے تو یہی ہوگا. دوسرے کے لہجے میں بےتابی تھی. کہانی حادثے کے بارے میں ہے بھی اور نہیں بھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا، یہ جو تمہارے چہرے پر عجب سی بے رونقی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. لیکن یار کہانی لکھنی ہے تو لکھو، یوں اداس کیوں ہو رہے ہو؟ اب اس کا یہ سوچنا بیکار ہی لگ رہا تھا کہ پہلے دوسرے کو کہانی سنائے یا پہلے کی طرح بس اپنے اندر اتر کر کہانی کو محسوس کرتا اور اپنا آپ اس پر نچھاور کرتا رہے. یار چند دنوں سے مجھے وہ نوجوان تنگ کیے جا رہا ہے. وہ جیسے دوسرے کے اطمینان کے لیے ساری کتھا سنانے جا رہا تھا، جس کی عمر بمشکل 18 نہیں تو 19 برس ہوگی۔ میں نے اسے ایک پل کے نیچے گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا دیکھا تھا، بال الجھ کر جٹائیں بن گئے تھے، چہرہ بے رونق، آنکھیں بے نور اور اندر کو دھنسی ہوئی، گال پچکے ہوئے اور بھن بھناتی ہوئی مکھیاں جنہیں وہ ہاتھ سے اڑانے کی بھی سکت نہیں رکھتا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے ایسے کہ بمشکل سطر پوشی کر رہے تھے، صرف ایک پاؤں میں سلیپر تھا، دوسرا کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ مدہوش ہونے کے بعد اسے بھول گیا تھا۔ میرا اس سے سامنا اس وقت ہوا جب اس کا سگریٹ سارا زہر اس کے اندر اتار چکا تھا اور وہ زہر کا آخری گھونٹ پی رہا تھا۔ اس نے شاید میری طرف دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش بھی کی، لیکن زہر نے اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ تان دیا تھا اور وہ اس ڈھیر پر یوں پڑا سو رہا تھا جیسے اس کی ماں نے اسے اپنی گود میں بھر لیا ہو۔ وہ جیسے سینے میں پھیلتے ہوئے سوچوں کے زہر کو سمیٹنے کے لیے چپ ہوا تو دوسرا بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تو بیسیوں ڈھیروں پر، پلوں کے نیچے، گندگی کے انباروں پر پڑے اور خراٹے لیتے دکھائی دیتے ہیں، پر یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو آج تک کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بھی سوچا گیا ہوتا، پر تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو؟ اس نے دوسرے کی بات جیسے سنی ہی نہیں، چھت کو ہی گھورتا رہا۔ میں اسے یوں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے محلے کے غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ چشم و چراغ تو شاید کبھی تھا، اب تو وہ شب خونی ہے۔ اپنی اماں کا وہ لاڈلا بس اکیلا ہی تھا، والد اس کے ایک حادثے میں اپنے بیٹے کی بربادی کا نظارہ کیے بنا کب کے جا چکے تھے۔ ماں بیچاری اکیلی اس آس پہ تھپیڑے کھائے جا رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا یہ لاڈلا کچھ کر لے گا، لیکن لاڈلا باپ کے جاتے ہی ایسے یاروں کے ہتھے چڑھ گیا جن کی دین و دنیا بس وہ پڑیا تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتے تھے۔ پہلے کسی یار نے دو چار سوٹے مفت کے لگوا دیے، ان سوٹوں نے ایسی جنت کی سیر کرائی کہ حسن بن صباح کی جنت کی چمک بھی مان پڑ گئی۔ پھر وہی ہونا شروع ہو گیا جو ایسے معاملوں میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے ماں سے پیسوں کا تقاضا بڑھا، جب دال گلنا بند ہوئی تو گھر کی ہر وہ شے جو ایک سگریٹ دلوا سکتی تھی گھر سے غائب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھٹا پرانا وہ بستر بھی غائب ہو گیا جس پر ماں سویا کرتی تھی۔ اب گھر کی دیواریں اور چھت ہی رہ گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ان کا بھی سودا کر ڈالتا کہ جب طلب ہوتی تو سارے وجود پر ایک ہی دھن سوار ہوتی کہ جیسے بھی ہو سگریٹ اور اس کے دو چار کش اور بس۔ شروع شروع میں ماں نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا جو مائیں عام طور پر کیا کرتی ہیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں مائیں یوں بھی کمزور ہوتی یا پڑ جاتی ہیں، اور بیواؤں کی تو سنتا ہی کون ہے۔ مائیں شاید اس دھوکے میں مار کھا جاتی ہیں کہ انہیں بیٹوں کی صورتوں میں اس کی صورت دکھائی دیتی ہے جس نے کبھی برسوں پہلے شادی کی پہلی رات ان کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور بیوہ بیچاری تو یہی سوچتی رہ جاتی ہے بڑھاپے میں دو وقت کی روٹی شاید مل جائے۔ جو وجہ بھی ہو، اس نوجوان کی ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ اب تو ایک مدت سے اس نے چپ ساد رکھی تھی، اگر بیٹا گھر آ جاتا تو وہ اڑوس پڑوس سے کام کے بدلے میں لائے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دی تھی، اور اگر وہ گھر نہ آتا تو دروازہ بند کر کے جانے والے ہی کو یاد کرتے کرتے سو جاتی۔ دوسرے نے چاہا کہانی کار کو لقمہ دے، روکے، بات کرے، کچھ پوچھے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس کی کھوپڑی میں بات جانے کیسے بیٹھے، کہیں برا نہ مان جائے یا روانی میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے۔ گھروں سے سامان لانا، بازار میں بیچنا اور نشے کا انتظام کرنا پہلے پہل سب مل جل کر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے کرتوت تو قارون کا خزانہ بھی خالی کر دیتے۔ بھلا نچلے طبقے کے یہ بھوکے اور ان کے ماں باپ کب تک اس لوٹ کھسوٹ کا ساتھ دیتے؟ اب آہستہ آہستہ انہوں نے دوسرے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں ہوتے تھے۔ کسی مین ہول کا ڈھکن نظر آیا، اٹھا لیا، اور اگلے روز کسی لوہے والے پھیریے کے پاس بھیج کر دو سگریٹوں کا سامان کر لیا۔ کہیں پانی کی ٹونٹی دکھائی دی تو اسے ایک ہی مروڑے سے پار کر دیا۔ ایک یار تو اتنا کاریگر تھا کہ چھوٹے موٹے گیٹ کو بھی نہ بخشتا، لیکن ساتھ اب چھوٹتا جا رہا تھا۔ ضرورتیں انہیں مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اپنے اپنے دھندے کے سربراہ بن جائیں۔ ہمارا نوجوان بھی کسی سے کم نہ تھا، وہ اب بھی کسی نہ کسی طور گزر کیے جا رہا تھا۔ بھوک اول تو لگتی ہی نہ تھی، اور اگر کبھی سینے کے علاوہ پیٹ کا دوزخ تنگ کرنے لگتا تو وہ کسی ہوٹل کے سامنے ایسی مسکین صورت بنا کر کھڑا ہو جاتا کہ آنے جانے والا ہر کوئی اسے ایک آدھ روٹی پھینکنے پر آمادہ ہو جاتا۔ دوسرے کی ہمت جیسے جواب دے جانے والی تھی، یار اب بس نہیں کرتے، ایسے معاملات تو ہم روز ہی سنتے ہیں، بلکہ اب تو یہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ کئی اس طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہمارے ہی بھائی بند کس دھڑلے سے نشے پر نشہ بنائے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان نشوں کی فروخت سے ہی تو اتنا مال کمایا جا رہا ہے کہ اب یہ بیوپاری اپنی حکومت، اپنا علاقہ، اپنا کاروبار مانگ رہے ہیں۔ بس یار ہم سب بھی یہی کچھ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں ہمارا طریقہ کار ذرا سفید پوشوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اسے دوسرے کو ٹوکنا ہی پڑا، تم میری بات تو سنو۔ یار کہہ تو رہا ہوں کہ ایسی کہانیاں تو میں روز ہی سنتا ہوں، کوئی نئی بات ہو تو سناؤ۔ اس نے بات شروع کی تو لگا اس کا دل ہی نہیں لہجہ بھی زخمی ہے۔ آواز تو بھرائی ہوئی تھی ہی، لیکن چہرے کی کیفیت اندھیرے کی تاریکی بھی چھپانے سے قاصر تھی۔ لگتا تھا پل بھر کی بات ہے، وہ رو دے گا۔ اب آگے سنو، تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا، 6-7 برسوں کا وہ بچہ جو ماں باپ دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں اسے پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی کہ برسوں کے تپسیہ اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بڑا ہوا تو ماں کسی طور راضی ہی نہیں ہوتی تھی کہ اسے اسکول بھیجے، کیونکہ نظروں سے اوجھل جو کرنا پڑتا تھا۔ وہ اسکول جاتا تو ماں گھر کا کام کاج تو کرتی ہی، لیکن اپنی آنکھیں دہلیز سے چپکا دیتی۔ پہلی جماعت کے امتحان میں وہ اپنی جماعت میں اول آیا تھا، اب وہ دوسری جماعت میں تھا۔ سردیوں میں تو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، کسی نچلے درجے کے ملازم کی تنخواہ کی طرح دھوپ محسوس ہی نہ ہونے دیتی تھی، کب اتری اور کب چلی گئی۔ وہ اسکول سے واپس آیا، کھانا کھا کر رضائی میں گھسا تو اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ اٹھا تو آنکھیں سوج رہی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ ابھی تک جمائیاں لے رہا تھا۔ ماں نے کہا بھی کہ منہ دھو لے، لیکن اسے یاد تھا باہر میدان میں میچ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک ٹیم میں شامل ہے۔ ماں کی بات انسنی کر کے وہ دوڑا اور باہر جا کر اپنی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فیلڈنگ کر رہے تھے اور دوسری ٹیم کا تیسرا بلے باز میدان میں تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کس غضب کا ہٹر ہے۔ بچے کو ابھی وہاں پوزیشن سنبھالے ایک پل بھی نہیں بیتا تھا کہ بلے باز کی لگائی ہوئی ہٹ بچے کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کے عقب میں ایستادہ بجلی کے باکس میں گھس گئی۔ بچہ بھاگا، اطمینان سے بیٹھا اور بازو اندر ڈال کر گیند پکڑنے لگا۔ پھر اس کی چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ کہ سارا گراؤنڈ لرز اٹھا۔ بڑے اسے اٹھا کر گھر لے گئے اور گھر سے ایسی چیخ ابھری جس نے سارے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ بچہ بجلی کی تاروں میں الجھ کر اپنی ننی سی جان گما بیٹھا تھا۔ دوسرا مسکرایا اور مسکرا کر بولا، بس تمہاری کہانی ختم ہوئی؟ ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ کہانی ختم ہوئی، لیکن میرے نزدیک تو کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ تمہاری کہانی شروع ہوئی ہے یا ختم تم جانو، مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ ایک نہیں دو کہانیاں ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جو تم ساری بات کو اس قدر دل کے ساتھ چمٹائے بیٹھے ہو؟ اس نے پہلو بدلا اور اپنے دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر کہا، یہ دو نہیں ایک ہی کہانی ہے۔ کبھی بجلی کے اس ڈبے پر لوہے کی چادر کا دروازہ بھی تھا، لیکن اس نشئی جوان نے ہی اس ڈبے کا دروازہ توڑ کر کسی کباڑیے کے پاس ایک سگریٹ کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ اگر اس ڈبے کے منہ پر دروازہ ہوتا تو شاید، لیکن لکھی کو کون ڈال سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لکھی ہی تھی، یا اس یا نے مجھے ایک اور کہانی کے دروازے پر لا کھڑا کیا؟
ایک ہی کہانی، وقار بن الہی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔